بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی اور جفت و طاق کی اور رات کی جب وہ جانے لگے، بے شک ان چیزوں میں قسم ہے صاحب عقل کے لیے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا ہے، ستون والے ارم والے، جس کا مثل دوسرے شہروں میں نہیں پیدا ہوا ہے، اور سمود کے ساتھ جو وادی میں پتھر تراش کر مکان بناتے تھے، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ جن لوگوں نے شہروں میں سرکشی پھیلائی اور خوب فساد کیا، تو پھر خدا نے ان پر عذاب کے کوڑے برسا دیے۔ بے شک تمہارا پروردگار ظالموں کی تاک میں ہے۔
سامعین ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارک فجر کی 1 سے لے کر 14 تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے کریم منصوری۔ سامعین، ہماری یہ دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں، ہمارا پتہ ہے urdu.sahara.tv.ir۔ سامعین، آج جمعۃ المبارک ہے، 20 خرداد 1401 ہجری شمسی مطابق 10 ذی قعدہ 1443 ہجری قمری اور 10 جون 2022 عیسوی۔ ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے۔ اب سے تھوڑی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش، جس میں عالمی خبریں اور رپورٹ پیش کی جائے گی۔ پھر سماعت فرمائیے گا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ ہوگا، یادوں کے جھروکے۔ اس کے بعد آپ سامعین اپنا پسندیدہ پروگرام سماعت فرمائیں گے، بزم دوستاں۔ اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام آئینۂ صحافت۔ پھر فارسی سیکھنے والے شائقین اپنا پسندیدہ پروگرام سماعت فرمائیں گے، آئیے فارسی سیکھیے۔ اور نشریات کا آخری پروگرام ہوگا گھر اور گھرانہ۔ وقت ہوا ہے پروگرام گرد و پیش کا۔ سامعین، پروگرام گرد و پیش میں سب سے پہلے ہوں گی عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ ایران کے عوام دھونس اور دھمکی کی زبان برداشت نہیں کرتے اور ہم اپنے موقف سے ہر کس پیچھے نہیں ہٹیں گے، صدر ایران ابراہیم رئیسی کا بیان۔ توہین رسالت کے خلاف ہندوستان کے دارالحکومت دہلی سمیت ملک کے مختلف شہروں میں احتجاجی مظاہرے، گستاخوں کو گرفتار کرنے کا مطالبہ۔ پاکستان تحریک انصاف کے اہم رہنماؤں کے خلاف گرفتاری کے وارنٹ جاری۔ اور الجزیرہ کی صحافی شیری ابو عاقلہ کا قتل جنگی جرم ہے، اقوام متحدہ کی خصوصی رپورٹر کا اعلان۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ صدر ایران ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے ایٹمی توانائی کی ایجنسی کی قرارداد پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایرانی عوام پر کوئی بھی اپنا زور نہیں چلا سکتا اور تہران اپنے اصولی اور جائز موقف سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ آئی اے ای کی ایران مخالف قرارداد کے بارے میں صحافیوں کے مختلف سوالوں کا جواب دیتے ہوئے صدر ایران سید ابراہیم رئیسی کا کہنا تھا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ قرارداد صہیونی حکومت کی شے پر منظور کی گئی ہے، تاہم میں ہمیشہ کی طرح واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اسلامی جمہوریہ ایران اپنے موقف سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ صدر ابراہیم رئیسی نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ اس طرح کے اقدامات ایرانی قوم کو ترقی و پیش رفت سے نہیں روک سکتے اور آخرکار موزور طاقتوں کو اس قوم کے حقوق کو تسلیم کرنا ہی پڑے گا۔ اس سے پہلے صوبے چار محال بختیاری میں ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے صدر ایران ابراہیم رئیسی کا کہنا تھا کہ ایرانی قوم ارادوں کی جنگ میں ڈٹی ہوئی ہے اور وائٹ ہاؤس کے ترجمان کو اعتراف کرنا پڑا ہے کہ زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنے کی پالیسی بری طرح ناکام ہو گئی ہے۔ صدر ایران نے کہا کہ اس اعتراف کا واضح مطلب یہ ہے کہ ایرانی قوم نے امریکہ کو شکست دینے کا پختہ ارادہ کر رکھا ہے۔ ایران نے مئی 2018 میں ایٹمی معاہدے سے امریکہ کی غیر قانونی علیحدگی کے باوجود اس معاہدے کو باقی رکھنے کی بھرپور کوشش اور دیگر فریقوں کی جانب سے وعدوں کی تکمیل کی شرط پر اس معاہدے پر عمل درآمد جاری رکھا، تاہم یورپی فریق اپنے وعدوں پر عمل درآمد نہ کر سکے۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے مئی 2019 میں ایرانی پارلیمنٹ نے اپنے حقوق اور عمل کے درمیان توازن پیدا کرنے کے لیے ایٹمی معاہدے پر عمل درآمد بتدریج روکنے کا حکم دیا تھا۔ ایٹمی معاہدے کی شق 26 اور 36 میں اس بات کا حق دیا گیا ہے کہ دیگر فریقوں کی جانب سے عمل درآمد میں کوتاہی کی صورت میں ایران بھی معاہدے پر جزوی یا مکمل طور پر عمل درآمد روک سکتا ہے۔ ایک ذمہ دار ملک کی حیثیت سے اسلامی جمہوریہ ایران بارہا اعلان کر چکا ہے کہ وہ تمام پابندیوں کے عملی طور پر ختم ہو جانے کی صورت میں ایٹمی معاہدے پر دوبارہ عمل درآمد کے لیے تیار ہے۔ قابل ذکر ہے کہ آئی اے نے چین اور روس کی مخالفت کے باوجود امریکہ اور یورپی ٹرائیکا کی ایران مخالف قرارداد منظور کی ہے۔ سیاسی محرکات کی حامل یہ قرارداد غاصب صہیونی حکومت کو خوش کرنے کی غرض سے منظور کی گئی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے ایٹمی ادارے کے سربراہ نے کہا ہے کہ افسوس کی بات ہے کہ ایٹمی انرجی کی عالمی ایجنسی صہیونیوں کی غلام بن کر رہ گئی ہے اور ایک ناجائز حکومت ایک بین الاقوامی ادارے کو ناجائز طور پر استعمال کر رہی ہے اور اس کی ساکھ کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ ایران پریس کی رپورٹ کے مطابق اسلامی جمہوریہ ایران کے ایٹمی ادارے کے سربراہ محمد اسلامی نے ایک ٹی وی پروگرام میں ایران اور IAEA کے ساتھ تہران کے مکمل تعاون کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ایران نے ایٹمی سمجھوتے کو تسلیم کیا اور IAEA کو معاہدے سے زیادہ نگرانی کی اجازت دی تاکہ اعتماد بحال ہو سکے، لیکن پھر بھی مغرب نے ایران کے خلاف الزام تراشی ترک نہیں کی۔ محمد اسلامی نے اسلامی جمہوریہ ایران کی جانب سے IAEA کے اضافی کیمروں کو بند کرنے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ تہران نے پہلی بار IAEA کے سامنے CPF اور اپنا پروگرام پیش کیا، لہذا IAEA کے منشور کے مطابق اس ادارے کی ذمہ داری ہے کہ ایران کی تکنیکی مدد کرے، لیکن ایٹمی انرجی کی عالمی ایجنسی اور تمام بین الاقوامی ادارے صہیونیوں کے غلام بن کر رہ گئے ہیں۔ امریکہ اور یورپی ٹرائیکا نے بدھ کو چین اور روس کی بھرپور مخالفت کے باوجود بورڈ آف گورنرز میں ایران کے خلاف قرارداد پیش کی جو منظور ہو گئی۔ یہ قرارداد سیاسی تھی اور صہیونی حکومت کی خوشنودی میں ایٹمی انرجی کی عالمی ایجنسی میں پیش کی گئی تھی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیڈروں نپور شرما اور نوین جندال کی طرف سے شان رسالت میں گستاخی کے خلاف آج دہلی سمیت ہندوستان کے مختلف شہروں میں نماز جمعہ کے بعد ہزاروں لوگوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا اور گستاخوں کو گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق دہلی کی جامع مسجد کے باہر نماز جمعہ کے ہزاروں نمازیوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا اور بی جے پی کے ان لیڈروں کی فوری گرفتاری کا جنہوں نے شان رسالت میں گستاخی کی ہے۔ مظاہرین کے ہاتھوں میں ایسے پوسٹر بھی تھے جن پر نعرے درج تھے کہ نپور شرما اور نوین جندال کو گرفتار کیا جائے۔ سامعین، اس حوالے سے تفصیلی رپورٹ خبروں کے بعد پیش کی جائے گی۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے لانگ مارچ کے دوران توڑ پھوڑ کے مقدمات میں پاکستان تحریک انصاف کی اعلی قیادت کی عبوری ضمانت منظور کر لی۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق عدالت نے شفقت محمود، یاسمین راشد، زبیر نیازی، محمود الرشید کے علاوہ حماد اظہر، اعجاز چودھری، اسلم اقبال، مراد راس سمیت 12 رہنماؤں کے وارنٹ جاری کیے تھے۔ تاہم بعد ازاں عدالت نے ڈاکٹر یاسمین راشد، شفقت محمود، حماد اظہر سمیت رہنماؤں کی عبوری ضمانتیں منظور کرتے ہوئے پولیس کو گرفتاری سے روک دیا۔ گزشتہ ماہ پنجاب پولیس نے پی ٹی آئی کے سینئر رہنماؤں اور کارکنوں کے خلاف لانگ مارچ کے بعد 42 فوجداری مقدمات درج کیے تھے۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں نے الزام عائد کیا ہے کہ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ اور مریم نواز کی ماں پر پولیس نے ان کے خلاف انسداد دہشت گردی کے مقدمات قائم کیے ہیں۔ افغان ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان کی بارڈر سیکورٹی فورس نے ڈیفرنٹ لائن کے قریب فائرنگ کر کے ایک عام شہری کو ہلاک کر دیا ہے۔ نیوز ایجنسی تسنیم کے مطابق صوبے پکتیکا کے مقامی عہدیدار محمد امین حذیفہ نے بتایا کہ پاکستانی سیکورٹی فورس نے مذکورہ افغان شہری کو انگور اڈہ سرحد عبور کرتے وقت گولیوں کا نشانہ بنایا۔ پاکستانی سیکورٹی عہدیداروں نے ہلاک ہونے والے شہری کی میت افغان حکام کے حوالے کر دی ہے۔ تاحال افغانستان کی طالبان حکومت اور پاکستانی حکام نے فائرنگ کی وجہ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ واضح رہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ڈیفرنٹ لائن کے معاملے میں اختلافات پائے جاتے ہیں۔ افغانستان کی طالبان حکومت بھی ڈیفرنٹ لائن کو دونوں ملکوں کے درمیان مستقل سرحد کے طور پر تسلیم نہیں کرتی۔ طالبان کے ایک اہم عہدیدار نے حکومت مخالفین کو واجب القتل قرار دے دیا۔ افغان نیوز ایجنسی شفقنا کے مطابق سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ایک ویڈیو میں کابل کے طالبان گورنر مولوی ندا محمد ندیم کو کہتے ہوئے سنا جا رہا ہے کہ طالبان حکومت کی مخالفت حرام ہے اور اس حکومت کے مخالفین واجب القتل ہیں۔ مولوی ندا محمد ندیم کا کہنا ہے کہ طالبان حکومت مخالف قوتوں کی سرکوبی کو اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ عبوری طالبان انتظامیہ نے تحال گورنر کابل کے اس بیان کی تصدیق یا تردید نہیں کی ہے۔ یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب وادی پنشیر اور بغلان میں عام شہریوں کے قتل عام کی خبریں تواتر کے ساتھ موصول ہو رہی ہیں۔ طالبان نے 15 اگست کو امریکی فوج کے انخلا کے بعد افغانستان کا اقتدار سنبھالا ہے۔ فلسطین میں انسانی حقوق کے بارے میں اقوام متحدہ کے خصوصی رپورٹر نے زور دے کر کہا ہے کہ الجزیرہ کی رپورٹر شیریں ابو عاقلہ کا قتل جنگی جرم ہے۔ الجزیرہ ٹی وی کی رپورٹر کے مطابق اقوام متحدہ کی خصوصی رپورٹر فرانچسکا البانیزی نے فلسطین میں انسانی حقوق کے بارے میں کہا کہ شیریں ابو عاقلہ کا قتل جنگی جرم ہے اور اس کی بھرپور اور آزادانہ تحقیقات ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ میں اقوام متحدہ کی پہلی رپورٹر ہوں جس نے اس موضوع اور فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کی جارحیتوں پر بات کی کہ جنہیں اپنی تقدیر کا فیصلہ کرنے کا حق حاصل نہیں ہے اور یہ بین الاقوامی معاہدوں کی خلاف ورزی شمار ہوتی ہے۔ ابو عاقلہ کو، جو 1997 سے الجزیرہ ٹی وی چینل میں کام کر رہی تھیں، جنین میں صہیونی فوجیوں کے حملے کی رپورٹنگ کے وقت صہیونی فوجیوں نے براہ راست گولی مار کر شہید کر دیا تھا۔ دنیا کے بہت سے ممالک اور عالمی اداروں و تنظیموں نے شیریں ابو عاقلہ کے قتل پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے صہیونیوں کے اس جرم کی مذمت کی اور اس وحشیانہ اقدام کی تحقیقات کرانے اور صہیونی حکومت کو جواب دہ بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ صہیونی حکومت ایک بار پھر فلسطینی قیدی خلیل واؤدا کو اسپتال منتقل کرنے پر مجبور ہو گئی۔ شہاب نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق قدس کی غاصب صہیونی حکومت کی جیل انتظامیہ فلسطینی قیدی خلیل واؤدا کو ان کی حالت بگڑنے پر جیل منتقل کرنے پر مجبور ہو گئی۔ خلیل واؤدا 100 دنوں سے بھوک ہڑتال پر ہیں۔ صہیونی حکومت نے خلیل واؤدا کو گزشتہ برس 27 دسمبر کو قید کر کے 6 مہینے کے لیے جیل میں ڈالا تھا۔ واؤدا کو پہلے بھی گرفتار کیا جا چکا ہے، وہ سن 2002 سے اب تک 5 بار گرفتار ہو چکے ہیں۔ جارے سعودی اتحاد نے یمن میں جنگ بندی کی خلاف ورزی کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کئی شہروں پر گولہ باری کی ہے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی سبا کی رپورٹ کے مطابق سعودی اتحاد نے پچھلے 24 گھنٹے کے دوران 110 بار جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سعودی اتحاد نے صوبہ معارب تائز، حجہ، سعدہ، زالے میں بمباری کی، جبکہ کئی شہروں میں جاسوسی پروازیں بھی انجام دی۔ اگرچہ اقوام متحدہ کی ثالثی میں یمن میں جنگ بندی میں مزید 2 ماہ کی توسیع کر دی گئی ہے، تاہم سعودی فوجی اتحاد جنگ بندی کی تواتر کے ساتھ خلاف ورزی کر رہا ہے۔ شامی فوج کے ایئر ڈیفینس سسٹم نے صہیونی حکومت کے میزائلی حملوں کو پسپا کر دیا۔ شام کی سرکاری نیوز ایجنسی سانا کی رپورٹ کے مطابق ایک فوجی ذریعے نے کہا ہے کہ صہیونی حکومت نے مقبوضہ جولان کی پہاڑیوں کی جانب سے شہر دمشق کے بعض علاقوں کو میزائلی حملوں کا نشانہ بنایا۔ رپورٹ کے مطابق شام کے ایئر ڈیفینس سسٹم نے صہیونی فوج کے اکثر میزائلوں کو مار گرایا، تاہم ایک عام شہری زخمی ہوا۔ صہیونی حکومت کی فوجی جارحیتیں ایسی حالت میں جاری ہیں کہ شامی حکومت نے بارہا اقوام متحدہ میں خط بھیج کر ان حملوں کی مذمت اور انہیں روکنے کا مطالبہ کیا ہے۔ شمالی عراق کے صوبے نینوا کے باشیقہ علاقے میں واقع ترکی کے زالیکان فوجی اڈے پر راکٹ حملہ ہوا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق زالیکان فوجی چھاؤنی پر کم سے کم 4 گارڈڈ راکٹ فائر کیے گئے ہیں۔ ابھی تک اس حملے میں ہونے والے جانی و مالی نقصان کے بارے میں رپورٹیں سامنے نہیں آئی ہیں۔ اس چھاؤنی پر اس سے قبل بھی کئی بار راکٹ حملے کیے جا چکے ہیں۔ باشیقہ شمالی عراق کے ان علاقوں میں شمار ہوتا ہے جہاں گزشتہ کئی برسوں سے ترکی کے غاصب فوجی تعینات ہیں۔ ترکی حالیہ برسوں میں پی کے کے گروہ کے عناصر کو سرکوب کرنے کے بہانے عراق میں جارحیت انجام دیتا رہا ہے۔ ان جارحیتوں پر عراقی حکومت اور دنیا کے دیگر ممالک نے سخت رد عمل بھی ظاہر کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ سمین، توہین رسالت کے خلاف ہندوستان کے دارالحکومت سمیت اس ملک کے مختلف شہروں میں احتجاجی مظاہرے ہوئے اور گستاخوں کو گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ اس حوالے سے ایک رپورٹ پیش کر رہے ہیں دہلی سے ہمارے نمائندے شمشاد قاسمی۔
پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کے مسئلے کو لے کر مسلمانوں کا غم و غصہ بدستور جاری ہے، اور آج نماز جمعہ کے بعد دارالحکومت دہلی سمیت ملک کے کئی علاقوں میں اسی مسئلے کو لے کر احتجاجی مظاہرے بھی ہوئے ہیں۔ دہلی، لکھنؤ، سہارنپور، حیدرآباد اور کولکاتہ میں مسلمانوں نے احتجاجی مظاہرے کیے اور نپور شرما اور نوین جندل کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کیا، جو توہین رسالت کے مرتکب ہوئے ہیں۔ دیوبند میں مظاہرہ کرنے والوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ دہلی میں بعض مسلم تنظیموں اور شخصیتوں نے توہین رسالت کے خلاف پرامن احتجاج کرنے کی اجازت طلب کی تھی، لیکن دہلی پولیس نے امتناعی احکامات کا حوالہ دیتے ہوئے اجازت نہیں دی۔ دہلی کی تاریخی جامع مسجد میں بڑی تعداد میں لوگوں نے نماز جمعہ ادا کی اور پھر اچانک اس مسئلے کو لے کر احتجاج شروع کر دیا، جنہیں پولیس نے روکنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ مظاہرین نے توہین رسالت کے مرتکبین کے خلاف نعرے لگائے اور ان کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کیا۔ کل جنتر منتر پر آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے کارکنوں نے اجازت نہ ملنے کے باوجود اسی مسئلے کو لے کر احتجاجی مظاہرہ کیا تھا، جس کے دوران کئی کارکن گرفتار کر لیے گئے تھے، جنہیں آج پولیس نے عدالت میں پیش کیا۔ دہلی جامع مسجد کے امام جمعہ مولانا احمد بخاری نے کہا کہ مسجد کی جانب سے احتجاجی مظاہرے کی کال نہیں دی گئی تھی۔ نماز جمعہ کے بعد اتر پردیش کے بعض شہروں لکھنؤ، پریاگ راج، سہارنپور اور مراد آباد اور دیوبند میں بھی توہین رسالت کے خلاف احتجاجی مظاہرے ہوئے جو پرامن رہے۔ پولیس کو ان مظاہرین کو کنٹرول کرنے کے لیے کافی مشقت کرنا پڑی۔ الگ الگ مذاہب کے خلاف توہین آمیز اور ناشائستہ بیانات دینے کی پاداش میں دہلی پولیس نے 31 افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے، جن میں بی جے پی کی سابق لیڈر نپور شرما، نوین جندل، اسد الدین اویسی اور یتی نرسمانند کے نام شامل ہیں۔ شمشاد کاظمی، ریڈیو تہران، دہلی۔
سامعین، ابھی آپ دہلی سے ہمارے نمائندے شمشاد کاظمی کی رپورٹ سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
ہمارا سر بھی در مدینہ، کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے۔ ہمارا سر بھی در مدینہ، کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے۔ بلائیں گے کب ہم آسیوں کو، بس اتنا آقا بتا بھی دیجئے۔ بلائیں گے کب ہم آسیوں کو، بس اتنا آقا بتا بھی دیجئے۔ ہمارا سر بھی در مدینہ، کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے۔ تڑپ رہے ہیں سسک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں سسک رہے ہیں، تمہاری نظر کرم کی خاطر، تمہاری نظر کرم کی خاطر، جو ہم سے اب تک ہوئی ہیں سرزد، وہ سب خطائیں بھلا بھی دیجئے۔ جو ہم سے اب تک ہوئی ہیں سرزد، وہ سب خطائیں بھلا بھی دیجئے۔ ہمارا سر بھی در مدینہ، کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے۔ یہ زندگی مختصر بہت ہے، سر بہت ہے، سیاہی قسمت کی بام پر ہے۔ یہ زندگی مختصر بہت ہے، سیاہی قسمت کی بام پر ہے۔ میری نظر کو کسی طرح اب وہ نوری جلوے دکھا بھی دیجئے۔ میری نظر کو کسی طرح اب وہ نوری جلوے دکھا بھی دیجئے۔ ہمارا سر بھی در مدینہ، کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے۔ بلائیں گے کب ہم آسیوں کو، بس اتنا آقا بتا بھی دیجئے۔ ہے معجزہ بے کلی کا دریا، میری ان آنکھوں میں شاہ بطحا، ہے معجزہ بے کلی کا دریا، ہے معجزہ بے کلی کا دریا، میری ان آنکھوں میں شاہ بطحا۔ خدا را اپنے کرم سے آقا یہ فاصلے اب گھٹا بھی دیجئے، خدا را اپنے کرم سے آقا یہ فاصلے اب گھٹا بھی دیجئے، ہمارا سر بھی درے مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے، بلائیں گے کب ہم آسیوں کو بس اتنا آقا بتا بھی دیجئے، ادھر مہین حج کے گزر ہیں جاتے، ادھر ہیں آتے ادھر ہیں جاتے، مہین حج کے گزر ہیں جاتے، عجیب ہے کشمکش میں عشرت یہ بگڑی قسمت بنا بھی دیجئے، عجیب ہے کشمکش میں عشرت یہ بگڑی قسمت بنا بھی دیجئے۔
سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، ہماری یہ دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویب میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم ویب میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں، ہمارا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir۔ اور اب سماعت فرمائیے تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ عباس سید کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 20 خرداد، 10 زیکات اور 10 جون کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ دس زیکات سن 389 ہجری قمری کو ایلک خان کے ہاتھوں ایران کے سامانی خاندان کا خاتمہ ہو گیا۔ اس خاندان نے 128 سال تک خراسان، ماورائے نہر اور وسطی ایران کے بعض علاقوں پر حکومت کی۔ ایلک خان ایک ترک غلام تھا۔ سامانی دربار میں اس کے اثر و رسوخ کی بنا پر یہ خاندان انحطاط کا شکار ہو گیا۔ سامانی بادشاہوں نے اپنے دور اقتدار میں اپنے قلمرو میں شامل شہروں کو ترقی دی۔ انہوں نے خاص طور پر علم و ادب کے فروغ، علماء، ادیبوں اور شاعروں کی عزت اور احترام پر بہت زیادہ توجہ دی، اور وسطی ایشیا، خراسان اور شمال مشرقی ایران میں متعدد علمی مراکز قائم کیے۔ دس جون سن 940 عیسوی کو ماہر علم ریاضیات اور علم فلکیات ابو الوفا بوزجانی پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام محمد بن یحییٰ بن اسماعیل بن عباس تھا۔ بوزجانی سن 959 ہجری میں عراق چلے گئے اور اپنی وفات تک وہیں قیام پذیر رہے۔ ان کی وفات جولائی سن 998 میں ہوئی۔ بوزجانی نے ریاضیات اور فلکیات پر متعدد کتابیں لکھیں۔ عربی اور یونانی تصنیفات کے مترجمین اور شارحین میں انہیں ممتاز حیثیت حاصل تھی۔ ریاضیات میں ان کی معرکۃ الآراء کتاب الکامل ہے، جو علم مثلث پر ایک اہم کتاب ہے۔ بوزجانی نے فلکیات کے ضمن میں بھی چاند کی تبدیلیوں کا انکشاف کیا اور بطلیموس کے قمری نظریے کی اصلاح کی۔ 10 جون سن 1610 عیسوی کو اٹلی کے معروف ماہر ریاضیات و طبیعیات گیلیلیو زحل ستارے کے دوسرے حلقے کو دریافت کرنے میں کامیاب ہوئے۔ وہ اپنے کام اور ترقی میں کم طاقتور اور ابتدائی دور میں استعمال کرنے کی وجہ سے اس حلقے کی صحیح ماہیت کا تعین کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے، جس کی وجہ سے انہوں نے اس کو ایک اضافی چیز سمجھا جو زحل کے ساتھ ایک مشترکہ مدار کے گرد گھومتی ہے۔ لیکن بعد کے دانشوروں نے اس مدار پر زیادہ تحقیق کی اور اس کو زحل ستارے کے دوسرے حلقے کے نام سے موسوم کیا گیا۔ دس جون 1947 عیسوی کو مسلم لیگ کونسل نے تقسیم ہند کے منصوبے کو منظور کیا۔ اس منصوبے کا اعلان برطانوی سامراج کے آخری وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے 3 جون 1947 کو کیا تھا، جس کی تائید جواہر لال نہرو سمیت بعض قائدین نے اپنی تقریروں کے ذریعے کی تھی، لیکن بانی پاکستان محمد علی جناح نے اپنی تقریر میں واضح کیا کہ اس منصوبے کو منظوری مسلم لیگ کونسل کے اجلاس میں دی جائے گی۔ چنانچہ 9 اور 10 جون کو دہلی میں مسلم لیگ کونسل کا اجلاس ہوا۔ مسلم لیگ کونسل نے محمد علی جناح کو تقسیم ہند کے منصوبے کو قبول کرنے کا اختیار دے دیا، جس کی روح سے انہوں نے منصوبے کی منظوری کا فیصلہ کیا۔ بیس خرداد سن 1349 ہجری شمسی کو ایران کے ایک مجاہد عالم دین آیت اللہ محمد رضا سعیدی نے شاہی حکومت کی جیلوں میں ایک لمبے عرصے تک اذیتیں برداشت کرنے کے بعد شہادت پائی۔ وہ سن 1308 ہجری شمسی میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے بہت زیادہ ذہین اور قابل ہونے کی وجہ سے جلد ہی مختلف علمی مدارج طے کر لیے۔ اس کے بعد انہوں نے 15 خرداد سن 1342 ہجری شمسی کو ایران کے مسلمان عوام کے وسیع قیام کے بعد شاہ کی استبدادی حکومت کے خلاف اپنی سرگرمیوں کو تیز کر دیا۔ آیت اللہ سعیدی نے اپنی متعدد تقاریر کے ذریعے فلسطین میں صہیونیوں کے مظالم اور سامراجی سازشوں کو بے نقاب کیا۔ اسی وجہ سے وہ بارہا جیل گئے اور شاہی حکومت کی جیلوں میں ان کے ساتھ بے رحمانہ سلوک کیا گیا۔ بیس خرداد سن 1360 ہجری شمسی کو بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلامی جمہوریہ ایران کے پہلے صدر ابو الحسن بنی صدر کو ملک سے غداری کرنے کی بنا پر کمانڈر ان چیف کے عہدے سے معزول کر دیا۔ بنی صدر میں صدارت کے لیے اپنے انتخابات کے شروع سے ہی بہت زیادہ غرور اور تکبر پیدا ہو گیا تھا، اور بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے وفادار انقلابیوں کو کنارے لگانا اور اسلامی انقلاب کے مخالف گروہوں سے تعاون شروع کر دیا تھا۔ بنی صدر ایرانی پارلیمنٹ کے ذریعے شہید محمد علی رجائی کو بھاری اکثریت سے وزیراعظم منتخب کیے جانے کے بعد حکومت کے کام کاج میں رخنا اندازی بھی کرتا تھا۔ بنی صدر عراق کی فوج کے حملوں کا نشانہ بننے والے علاقوں میں مدد بھیجنے کے لیے بھی تیار نہیں تھا، جس کی وجہ سے ایران کے بہت سے علاقوں پر عراقی فوج کا قبضہ ہو گیا۔ بالآخر حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بنی صدر کو کمانڈر ان چیف کے عہدے سے معزول کر دیا، اور اس کے 11 دن کے بعد پارلیمنٹ نے بھی بنی صدر کے خلاف سیاسی لحاظ سے نااہلی کا بل بھاری اکثریت سے پاس کر دیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروکے پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔
اور سامعین، اب وقت ہوا ہے آپ کے پسندیدہ اور محبوب پروگرام بزم دوستاں کا۔
اللہ الرحمن الرحیم. عزیز سامعین کی خدمت میں میں ناہید انوری اور
حسین تقوی
سلام عرض کرتے ہیں. جی ہاں سامعین, آپ کے پسندیدہ اور محبوب پروگرام بزم دوستوں کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں اور آپ کے گھروں کے مہمان بن کر حاضر ہوئے ہیں. خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ ان ایام میں جہاں کہیں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے.
جی ہاں, بالکل بہترین دعا سے پروگرام کا آغاز کیا ہے اور ہماری ہمیشہ سے یہی دعا و تمنا رہتی ہے کہ سامعین جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں اور ان کی زندگیوں میں ترقی و پیش رفت کا سلسلہ جاری رہے. ساتھ ہی ساتھ باجی ہمیں یہ بھی خیال رکھنا چاہیے, زندگی کے اندر جو ہے وہ ایک خوشحالی آنی چاہیے, ایک افسردگی جو ہے اس کا تاثر جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے, اور جہاں پر غم ہے اس کو غم کی صورت ماننا چاہیے اور جہاں پر خوشی ہے اس کو خوشی کے انداز سے جو ہے ماننا چاہیے. یہاں پر چونکہ پروگرام کا آغاز ہو رہا ہے تو میں ایک نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث اپنے سامعین کی نظر کرنا چاہتا ہوں. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب گھر کا جو بڑا ہے گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو چاہیے کہ مسکراہٹ کے ساتھ ان کا استقبال کریں, اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو فرد گھر کا مثلا مرد ہے یا گھر کے جو بزرگ ہیں کام کے لیے گھر سے نکلتے ہیں, جب واپس وہ آتے ہیں تو ان کو مسکراہٹ کے ساتھ ان کا استقبال کریں تاکہ ان کی ساری تھکن جو ہے دور ہو جائے. لیکن ہمارے ہاں معمولاً جو ہے ان چھوٹے چھوٹے سے نکات پر جو ہے وہ توجہ نہیں دی جاتی, جبکہ دین مبین اسلام نے ان تمام نکات کی طرف جو ہے وہ تفصیل سے روشنی ڈالی ہے تاکہ ایک گھر جو ہے وہ خوشحال گھر جو ہے وہ بنے اور ہر طرف جو ہے وہ خوشحالی ہی خوشحالی جو ہے وہ آئے. بہرحال ہماری دعا ہے کہ سامعین جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں اور ان کی زندگیوں کے اندر ترقی و پیش رفت کا سلسلہ جاری و ساری رہے. جی ہاں, میں زیادہ خط و کتابت کے درمیان جو ہے وہ حائل نہیں ہوتا, ویسے بھی ہمارے کچھ جو ہے وہ سامعین ہیں انہوں نے مجھ سے ٹیلی فون پر یہ کہا ہے کہ آپ کی جی ابتدائی گفتگو جو ہے تھوڑی لمبی ہو جاتی ہے جس سے آپ خط جو ہے وہ کم کر دیتے ہیں اور گفتگو جو ہے وہ آپ کی زیادہ ہو جاتی ہے. تو بھائی یہ بھی ملا جلا سا رجحان ہے, بہت سے لوگ بہت سے سامعین جو ہیں وہ ہماری گفتگو کو پسند بھی کرتے ہیں, اور حتیٰ کہ جب کرونا کے ایام تھے تو اس زمانے میں ہم کچھ ان کو طبی مشورے بھی دیا کرتے تھے کرونا کے حوالے سے, تو بہت سے سامعین نے مختصر پیغام کے ذریعے سے حوصلہ افزائی بھی کی کہ بہت سی باتیں ہمیں پتہ نہیں تھیں جو آپ نے ہمیں بتا دی تھی. جی ہاں, یہ بزم دوستاں ایک کنبے کے مانند ہے, ایک گھر کے مانند ہے, تو جو باتیں گھر میں ہوتی ہیں دوستوں میں ہوتی ہیں انہی طرز پر ہم چاہتے ہیں کہ بزم دوستاں میں بھی گفتگو ہو.
برادر حسن, آپ کا جو یہاں رول ہے اس پروگرام میں حسین صاحب یہی ہے کہ آپ ہماری جو سامعین اتنی محبت سے ہمیں یا خط وغیرہ بھیجواتے ہیں یا کچھ بھی اپنے پیغامات بھیجواتے ہیں تو ان کا جواب اگر آپ نہیں دیں گے تو پھر وہ ناراض بھی ہوں گے.
بالکل ایسا ہی ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ باجی میں یہ بھی عرض کروں کہ آپ بھی جس خلوص سے خط پڑھتی ہیں ان کو بھی جو ہے وہ سامعین کی طرف سے مسلسل اس بات کو سراہا جا رہا ہے, کہا جا رہا ہے کہ یہ پروگرام بہت سے کہتے ہیں کہ ہم ریکارڈ کر کے دوبارہ بھی سنتے ہیں.
سب کی ذرا نوازی ہے, ہم بھی آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں تمام سامعین کا جو اتنی محبت سے ہمارا یہ پروگرام سنتے ہیں.
بلے میرے خیال سے اس کی ایک وجہ تھوڑی سی, چونکہ شاید وقت بہت زیادہ گزارا, اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے,
ہم نے دوبارہ اپنی گفتگو لمبی
کر دی ہے, اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ بہرحال آپ جو ہیں وہ ایک شناختہ شدہ ہیں ٹی وی کے ذریعے سے, جو ہے آپ کی تصویر بھی جو ہے وہ سامعین کے جو ہے ذہنوں میں آنکھوں کے سامنے ہے, اس لیے ان کو یہ بھی اچھا لگتا ہوگا کہ ریڈیو سے آپ کی آواز جو ہے سن لیتے
ہیں. چلے اب ہمارا فیس ہی نہیں لے گا, ہماری آواز کو سن کے وہ تحمل کر لیتے ہیں, بہت بہت غنیمت ہے. جی ہاں, سامعین کے خطوط پروگرام میں شامل کرتے ہیں اور یہ خط ارسال کیا ہے پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے قبائلی علاقے پارا چنار سے یاسین علی توری. انہوں نے لکھا ہے کہ ریڈیو تہران کی نشریات بالکل صاف و شفاف سنائی دیتی تھیں, لیکن اب کچھ دنوں سے نشریات کی آواز بہت ہی خراب ہے اور میں بہت ہی پریشان ہوں. دیگر دوستوں سے بھی معلوم کیا, وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آواز کی کیفیت بہت خراب ہے, صرف انٹرنیٹ پر آواز صاف سنائی دے رہی ہے, ریڈیو پر آواز نہ ہونے کے برابر ہے. یہ میرا دوسرا احتجاجی خط ہے, اس کو پروگرام بزم دوستاں میں ضرور شامل کیجیے گا. آپ کی ویب سائٹ پر خبریں دیکھتا ہوں، ریڈیو کے پروگرام سنتا ہوں، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ میں ریڈیو کی نشریات ریڈیو پر ہی سنوں۔ آپ کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگرام ہمیں بہت ہی پسند ہیں، جبکہ یہاں ریڈیو تہران سننے والوں کی بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ آواز کے حوالے سے ضرور کچھ کریں جی، حل بتائیں بھائی۔
جی بالکل، یہ تو خط بھی لکھا اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ٹیلی فون کے ذریعے سے بھی، جب ایک مرتبہ ابھی کچھ دنوں پہلے نشریات چل رہی تھی تو انہوں نے باقاعدہ ٹیلی فون کر کے وہ مجھے سنائی بھی، کہا کہ جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں کتنی جو ہے وہ آواز کے اندر جو ہے وہ شور ہے، لیکن پھر بھی ہم ریڈیو تہران جو ہے وہ سن رہے ہیں، اور کوشش کرتا ہوں کہ میں ریڈیو کے ذریعے سے سنوں، لیکن جب مجبور ہوتا ہوں تو انٹرنیٹ کے ذریعے سے مجھے نشریات جو ہے وہ سننی پڑتی ہے۔ جناب یاسین توری صاحب، آپ کا یہ احتجاجی خط دوسرا ہمیں موصول ہوا ہے، اور آپ وقتاً فوقتاً ہم نے خط بھی لکھتے رہتے ہیں، وہ پارا چنار سے آپ ہمارے ایک سینئر سامع بھی ہیں اور دوستوں کو وہاں جوڑے ہوئے بھی ہیں، اور ایک طریقے سے ریڈیو تہران کے جس طریقے سے آپ اس کو متعارف کرواتے ہیں، سحر اردو ٹی وی کو آپ متعارف کرواتے ہیں، وہ کسی سے بات جو ہے وہ ڈھکی چھپی نہیں ہے، لیکن ہمیں نہایت ہی جو ہے وہ افسوس ہوا یہ جان کر کے آواز کی کیفیت کچھ خراب ہوگی۔ ویسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ کچھ سال میں ایام ایسے ہوتے ہیں موسمی تبدیلیوں کے حوالے سے کہ جس کی وجہ سے جو ہے کچھ علاقوں میں جو ہے وہ آواز جو ہے متاثر ہو جاتی ہے، لیکن بہت سی جگہ پر ایسی باجی کہ جیسے آپ ایف ایم ریڈیو سن رہے ہیں،
بہت سے سامعین نے ہمیں پہلے بھی جو یہاں لیٹرز بھیجوائے تھے حسین صاحب، تو اس میں لکھا تھا کہ اتنی صاف اور شفاف آواز آتی ہے کہ ہمیں لگتا ہی نہیں ہے کہ ہم ریڈیو سن رہے ہیں، وہ بھی اتنی دور سے۔
بالکل، اور جو ہے وہ کبھی کبھی ریکارڈنگ جو بھیجتے ہیں اس سے ایسا لگتا ہے صبح کی نشریات ہو، شام کی نشریات ہو، حتی فیصل آباد، بھاول نگر، اسی طریقے سے شیخوپورہ، کراچی، اسی طریقے سے ننکانہ صاحب، بہت سے ہمارے سامعین دوست ہیں کہ جو وقتاً فوقتاً، جس میں مہر عبدالستار سلفی صاحب ہیں، ناصر چودھری صاحب ہیں، اسی طریقے سے محمد عقیل بشیر صاحب ہیں، محمد ارشد قریشی صاحب ہیں، جو ہمیں پابندی کے ساتھ جو ہے وہ ریڈیو کی نشریات اور اس کی فریکوینسیوں کے حوالے سے بتاتے رہتے ہیں، ظریف خان صاحب جو ہیں میاں والی سے مستقل طور پر ہمیں آگاہ رکھتے ہیں، کبھی کبھی آواز خراب بھی ہوتی ہے اس کا ہم اقرار کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے فنی عملے کو بھی آپ کی شکایات جو ہے وہ پہنچا دیتے ہیں، کوشش کی جاتی ہیں اگر یہاں سے کوئی مسئلہ ہے تو اس کو برطرف کیا جائے، لیکن بہت سے مواقعوں پر یہاں سے مسائل کم ہوتے ہیں، جبکہ ایک جو موسمی تبدیلیاں ہیں اس کی وجہ سے آواز جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے، لیکن پھر بھی ہم آپ کے اس خط کو اپنے حکام بالا تک ضرور پہنچائیں گے کہ آواز کے حوالے سے کچھ کیا جائے۔ یاسین توری صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، پارا چنار سے آپ نے یہ خط ہمارے لیے ارسال کیا ہے، دیگر دوستوں اور سامعین کو بھی ہمارا بہت بہت سلام عرض کیجیے گا۔
جی ہاں یاسین علی توری صاحب، آپ کو آپ کے خط کا جواب مل گیا ہوگا، اور پروگرام بزم دوستوں کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ خط بھی ہمیں ارسال کیا ہے ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے لداخ سے، محمد اصغر صاحب نے یہ خط لکھا ہے اور کہتے ہیں کہ ریڈیو تہران کے سارے پروگرام سننے کی کوشش کرتا ہوں، ویسے میں خبروں اور سیاسی تبصروں کا شوقین ہوں، مجھے بہت پسند ہیں ریڈیو تہران کے سیاسی پروگرام، لیکن ساتھ ہی ساتھ دیگر پروگرام بھی سننے کی کوشش کرتا ہوں جن میں نور ایمان اور افکار و نظریات، گھر اور گھرانہ، دریچے، آج کا ایران، آس پاس وغیرہ شامل ہیں، آواز بھی قدر بہتر ہے۔ لداخ میں ریڈیو تہران اور سحر اردو ٹی وی کے ناظرین اور سامعین کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، ہمیں ایران سے خاص لگاؤ ہے، اس کی ایک وجہ ایران کا باطل قوتوں کے مقابلے میں ڈٹا رہنا ہے۔
جی جناب محمد اصغر صاحب، بہت شکریہ، لداخ سے آپ نے یہ ہمیں خط ارسال کیا۔ دیکھیں بات، ابھی انہوں نے لکھا کہ آواز جو ہے وہ
اتفاق، میں نے یہاں جب اس جملے کو پڑھا تو میں نے تاکید کے ساتھ پڑھا،
اب یہ جو ہے بہرحال اس میں کہیں سے بالکل آواز جو ہے وہ صاف سنائی دیتی ہے، کہیں آواز جو ہے وہ پرابلم ہے، جبکہ اگر جغرافیائی اعتبار سے دیکھیں تو مثلاً پاکستان ہے، پھر ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر ہے، پھر ادھر جا کر جو ہے وہ پہاڑوں کے پیچھے جو ہے وہ لداخ ہے، وہاں پر آواز جو ہے وہ صاف سنائی دیتی ہے، اور کہیں جو ہے وہ بہرحال ایسا نہیں ہے کہ پارا چنار میں بھی آواز بالکل نہ پہنچتی ہو، پہنچتی ہے، لیکن سال کے کچھ
مثلاً عرصے وہاں پر آواز جو ہے متاثر رہتی ہے, اس بارے میں بہرحال فنی عملے سے کہا جائے گا. جناب محمد اصغر صاحب, بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ محبت نامہ ہمارے لیے ارسال کیا. خبریں اور تبصرے سیاسی آپ کو پسند ہیں. بہرحال ریڈیو کی اصل جان تو خبریں اور تبصرے ہی ہوتے ہیں, تجزیہ وغیرہ, اور زیادہ تر ہمارے سامعین جو ہیں خبروں پر فوکس رکھتے ہیں. لیکن جو پروگرام بھی یہاں سے نشر ہوتے ہیں, جو ثقافتی, دینی, مذہبی, اسی طریقے سے قرآنی, اسلامی, ان کو بھی ہمارے سامعین بہت پسند کرتے ہیں, جن کا ذکر انہوں نے کیا, جس میں نور ایمان, افکار و نظریات, گھر و گھرانہ, دریچے, آج کا ایران اور آس پاس, پھر بھی کلام امیر پروگرام بہت سنا اور پسند کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے تاریخ اسلام ہے, قرآن کے موضوعات پر جو ہے پروگرام ہے, وہ بھی سامعین بہت شوق سے پسند کرتے ہیں
جی.
اور ساتھ ہی ساتھ سحر اردو ٹی وی کے پروگرام بھی دیکھتے ہیں, اور ان کے حوالے سے بھی جو ہے وہ تحریر کرتے ہیں. بہت شکریہ جناب محمد اصغر صاحب آپ کا کہ آپ نے یہ خوبصورت خط ہمارے لیے ارسال کیا. امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی خط و کتابت کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. میرے خیال سے باجی یہ جو ہمارا اگلا خط ہے, یہ بھی کشمیر سے ہی مجھے نظر آ رہا ہے.
لگ تو ایسے ہی رہا ہے. چلیں یہاں پر, کیونکہ پروگرام کا آخری حصہ بھی ہے اور یہ آخری خط جو ہمارے پاس رکھا ہے اسے پروگرام میں شامل کرتے ہیں. اور جی ہاں, آپ نے صحیح فرمایا, یہ بھی ہندوستان کا زیر انتظام کشمیر سے نیاز احمد سلیمی صاحب نے ہمیں بھیجوایا ہے, اور لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کا پرانا سامع ہوں, اس سے پہلے بھی خط ارسال کر چکا ہوں جس کو آپ نے نہایت محبت کے ساتھ بزم دوستہ میں شامل کیا. میرا تعلق سری نگر سے ہے, میں ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سنتا ہوں. میرے تمام گھر والوں کو آپ کے پروگرام بہت پسند ہیں, خبروں کا تو جواب ہی نہیں. اس کے علاوہ پروگرام انداز جہاں, یادوں کے جھروں کے, افکار و نظریات, دریچے, اسلام کی معرفت پروگرام بھی میرے پسندیدہ پروگرام ہے. بزم دوستاں سامعین کے دل کی آواز ہے. میرا تعلق ایک این جی او سے ہے اور ہم انسانی حقوق کے حوالے سے سرگرم رہتے ہیں. ہم نے دنیا کو امن و آشتی کا گہوارہ بنانے کا عزم کر رکھا ہے. سب کو سلام.
جی جناب نیاز احمد سلیمی صاحب, ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر سے آپ نے یہ خط ہمارے لیے ارسال کیا ہے, لیکن آپ نے جگہ کا ظاہراً اس میں ذکر نہیں کیا کہ آپ کا تعلق سری نگر سے ہے یا کرگل لداخ سے ہے, لیکن مجھے لگ یہی رہا ہے کہ شاید سری نگر سے ہے, چونکہ اس سے پہلے بھی آپ نے ہمیں خط لکھا تھا تو اس میں سری نگر کا حوالہ دیا تھا. اور بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ خط ہمارے لیے ارسال کیا, اور وقتاً فوقتاً آپ کے خط ہمیں موصول ہوتے رہتے ہیں. ریڈیو کے پروگراموں کو پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ. اور جس بات کا ذکر آپ نے پروگرام کے آخر میں کیا ہے کہ انسانی حقوق کے حوالے سے آپ سرگرم ہیں, تو بہرحال یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ ہم سب کو اس سے جڑے رہنا چاہیے. حقوق انسانی جو ہیں ان کی خلاف ورزی درحقیقت دیکھا جائے تو انسان کے ان بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے کہ جو خداوند متعال نے اسے عطا کیا ہے. لیکن ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے کہ دنیا کے گوش و کنار کے اندر جب انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں منظر عام پر آتی ہیں. ابھی حال ہی میں باجی دیکھیں, فلسطین کے اندر ایک رپورٹر کو جو ہے وہ شہید کیا گیا, کتنی بے دردی کے ساتھ ان کو شہید کیا گیا. لیکن اس سے زیادہ دردناک جو ایک مثلاً فوٹو تھے, فلمز تھیں, وہ تھیں کہ ان کے جنازے پر جو ہے وہ ڈنڈے برسائے گئے. جو لوگ جو ہے ان کے جنازہ لے کے جا رہے تھے ان کو جو ہے وہ زد و کوب کیا گیا. تو یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں, یہ لوگوں کو زخمی کرنا, قتل عام کرنا, یہ ایک درندگی ہے اور اس کو رکنا چاہیے, چاہے وہ دنیا کے کسی بھی علاقے میں ہو. وہ پسندیدہ عمل نہیں ہے, اور غاصب صہیونی حکومت جو ہے وہ اس حوالے سے سر فہرست ہے, اور اس نے جس طریقے سے ظلم و بربریت کی داستانیں جو ہیں وہ رقم کی ہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں. لیکن عالمی ادارے خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں, چاہے وہ اقوام متحدہ ہو, چاہے وہ انسانی حقوق کے بین الاقوامی ادارے ہوں, وہ اپنی خاموشی کو توڑیں اور مظلوم فلسطینیوں کے لیے آواز اٹھائیں. بلکہ دنیا میں کہیں پر بھی ظلم و زیادتی ہو رہی ہے, اس کے لیے جو ہے وہ آواز اٹھانی چاہیے. اور بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے پروگراموں کو پسند کیا. ہمیں آپ کے اگلے خط کا بھی انتظار رہے گا اور آپ کی جو ہے وہ بزم دوستاں میں مستقل موجودگی ہمارے لیے خوش آئند ہے. امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی آپ ہمیں خط لکھتے رہیں گے. بہن ناہید انوری, میرے خیال سے پروگرام بزم دوستاں کا وقت اب اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے, تو چلتے چلتے سامعین دوستوں سے اجازت چاہتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی
تنوری کو اجازت دیجیے.
خدا حافظ. جی ہاں سامعین, آپ کو آج کا بزم دوستاں پروگرام بھی پسند آیا ہوگا. بزم دوستاں میں شرکت کے لیے آپ ہمیں خط بھی ارسال کر سکتے ہیں, ای میل کر سکتے ہیں اور وائٹس میسج بھی بھیج سکتے ہیں. اور سامعین, اب وقت ہوا ہے فارسی زبان سیکھنے والے شائقین کے لیے ان کے پسندیدہ پروگرام کا, تو سماعت فرمائیے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے.
فارسی بیاموزی,
آئیے فارسی سیکھیے. عزیز سامعین, پروگرام آئیے فارسی سیکھیے لے کر حاضر خدمت ہیں. فارسی سیکھنے والے سامعین یقیناً اس پروگرام کے منتظر ہوں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ پروگرام میں محمد اور اس کے دوستوں نے کوہ پیمائی کا پروگرام بنایا تھا. آج وہ کوہ پیمائی پر جا رہے ہیں. وہ علی صبح نماز فجر کے بعد ایک بس پر سوار ہوئے اور دربند روڈ کی طرف چل پڑے. یہ علاقہ تہران کا شمالی علاقہ کہلاتا ہے. اس علاقے میں بلند و بالا پہاڑ واقع ہیں. ان بلند و بالا پہاڑوں نے اس علاقے کو اور بھی زیادہ خوبصورتی عطا کر دی ہے. یہ پہاڑی سلسلہ البرز کے نام سے معروف ہے. کوہ البرز کا یہ سلسلہ ایران کے شمال مغربی حصے سے شروع ہوتا ہے اور شمال مشرقی حصے تک جاتا ہے. دماوند اس پہاڑی سلسلے کا ایک بلند ترین پہاڑ ہے جو تہران کے شمال میں واقع ہے. بس دربند چوک تک پہنچی ہے اور طلبہ بس سے اتر کر پہاڑوں کی طرف پیدل ہی جا رہے ہیں. محمد اور رامین بھی دوسرے دوستوں کے ساتھ پہاڑ کی طرف رواں دواں ہیں. دربند پہاڑ کے شروع میں ہوٹل اور ریسٹورینٹ بنے ہوئے ہیں. محمد اور رامین جوں جوں اوپر کی طرف جا رہے ہیں, ان کا چلنا دشوار ہوتا جا رہا ہے. محمد تھوڑی تھوڑی دیر بعد آرام کے لیے رکتا ہے اور نیچے کی جانب نظریں دوڑاتا ہے. نیچے کا منظر بہت ہی دیدہ زیب ہے. تہران شہر کے چوک, سڑکیں اور بلند و بالا عمارتیں اوپر سے بہت ہی خوبصورت منظر پیش کر رہی ہیں. پہاڑ پر چڑھتے وقت محمد اور رامین کے درمیان کیا گفتگو ہوتی ہے, اسے سننے کے لیے آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا ہوگا. تو آئیے پہلے آج کے پروگرام میں استعمال ہونے والے کچھ مشکل الفاظ اور مختصر جملے سنتے ہیں.
دست,
ہاتھ.
دستت,
تیرا ہاتھ.
بده,
مجھے دے دو.
خسته شدم,
میں تھک گیا ہوں.
بیا,
آؤ.
کمی,
مختصر یا تھوڑا بہت.
بالاتر,
اوپر کی جانب.
ما استراحت میکنیم,
ہم آرام کریں گے.
آنجا,
وہاں.
ما میخوریم,
ہم کھائیں گے.
صبحانه,
ناشتہ.
بہ بہ,
واہ واہ.
عالیه,
بہت اچھا ہے.
خیلی جالب,
بہت ہی دلچسپ.
تو میبینی,
تم دیکھ رہے ہو.
بزرگ,
بڑا.
ساختمان,
عمارت.
او دارد,
اس کے پاس موجود ہے.
ببین,
دیکھو.
برج,
ٹاور.
برج میلاد,
میلاد ٹاور.
من میبینم,
میں دیکھ رہا ہوں.
من دوست دارم.
مجھے پسند ہے.
قشنگ
اچھا یا خوبصورت.
کجا
کہاں.
عجلے کن
جلدی کرو.
بعدن
اس کے بعد.
من می گویم
میں کہتا ہوں یا میں کہہ رہا ہوں. سامعین اب محمد اور رامین کی گفتگو غور سے سنتے ہیں. رامین ایک سخت چڑھائی پر دوڑ رہا ہے یا چڑھنے کی کوشش کر رہا ہے اور اپنی اس کوشش میں وہ محمد سے آگے نکل جاتا ہے اور کچھ اوپر جا کر محمد کو ہاتھ سے پکڑ کر اوپر بلاتا ہے. وہ تھوڑی دیر کے بعد آرام کرتے ہیں اور تہران کا نظارہ کرتے ہیں. رامین اور محمد کے درمیان کیا گفتگو ہوتی ہے آئیے مل کر سنتے ہیں.
محمد دستت رو به من بده.
محمد مجھے اپنا ہاتھ پکڑاؤ.
آه خسته شدم.
اوہ میں بہت تھک گیا ہوں.
بیا کمی بالاتر استراحت میکنیم.
آؤ کچھ دیر اوپر آرام کر لیتے ہیں.
آنجا یک رستوران است.
وہاں ایک ریسٹورینٹ ہے.
بله آنجا یک رستوران است. آنجا صبحانه میخوریم.
ہاں وہاں ایک ریسٹورینٹ ہے وہاں چل کر ناشتہ کریں گے.
بہ بہ عالیه از این بالا تهران خیلی جالب است.
واہ واہ بہت اچھا یہاں بلندی سے تهران بہت ہی خوبصورت نظر آ رہا ہے.
آره میبینی تهران خیلی بزرگ است.
ہاں تم دیکھ رہے ہو تهران کتنا بڑا ہے.
بله تهران خیلی بزرگ است و ساختمان‌های بلندی دارد.
ہاں تهران بہت بڑا ہے اور بہت ہی بلند و بالا عمارتیں یہاں موجود ہیں.
آنجا را ببین آن برج برج میلاد است.
ادھر دیکھو وہ ٹاور میلاد ٹاور ہے.
بله میبینم خیلی بلند است.
ہاں میں دیکھ رہا ہوں بہت ہی اونچا ہے.
برج میلاد یکی از بلندترین برج‌های دنیاست.
میلاد ٹاور دنیا کے اونچے ٹاوروں میں سے ایک ہے.
تهران را دوست دارم. تهران خیلی بزرگ و قشنگ است. آن ساختمان کجاست؟
تهران مجھے پسند ہے. تهران بہت بڑا اور خوبصورت ہے. وہ عمارت کون سی ہے؟
عجله نکن. بعدن به تو میگویم آن ساختمان کجاست.
جلدی نہ کرو میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا کہ یہ عمارت کون سی ہے. سامعین ایک بار پھر محمد اور رامین کے درمیان گفتگو کو غور سے سنیے لیکن اس مرتبہ ہم بغیر ترجمے کے یہ گفتگو آپ کو سنوا رہے ہیں.
محمد دستت رو به من بده.
آہ خسته شدم.
بیا کمی بالاتر استراحت میکنیم.
آنجا یک رستوران است؟
بله آنجا یک رستوران است. آنجا صبحانه میخوریم.
به به عالیه از این بالا تهران خیلی جالب است.
آره میبینی تهران خیلی بزرگ است.
بله تهران خیلی بزرگ است و ساختمانهای بلندی دارد.
آنجا را ببین آن برج برج میلاد است.
بله میبینم خیلی بلند است.
برج میلاد یکی از بلندترین برج‌های دنیاست.
تهران را دوست دارم. تهران خیلی بزرگ و قشنگ است. آن ساختمان کجاست؟
عجله نکن. بعداً به تو میگویم آن ساختمان کجاست.
سامعین محمد اور رامین ایک بار پھر پہاڑی پر چڑھنا شروع کر دیتے ہیں. رامین اسی دوران تہران کی معروف عمارتوں مثلا آزادی اسکوائر، ہوٹل استقلال، میلاد ٹاور اور مختلف پارکوں کے بارے میں گفتگو کرتا ہے
اور دور سے وہ اسے دکھاتا ہے۔ وہ دونوں پہاڑ کے دامن میں موجود ایک ریسٹوران میں بیٹھ کر ناشتہ کرتے ہیں اور پھر دوبارہ پہاڑ کی بلندی کی طرف اپنا سفر شروع کر دیتے ہیں۔ دوپہر کے وقت تمام طلبہ مل کر ایک پہاڑ کی چوٹی پر دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں۔ سپہر کو ان کی واپسی شروع ہوتی ہے اور وہ راستے میں کھجور کے ساتھ قہوہ پیتے ہیں۔ شام کے وقت وہ دوبارہ دربند چوک پر پہنچتے ہیں اور بس میں بیٹھ کر واپس ہاسٹل کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ محمد بس میں بیٹھ کر پہاڑ اور اس کے ارد گرد کے دلفریب مناظر کے بارے میں سوچتا ہے۔ پہاڑ کے ڈھلوانی حصے میں ہوٹلوں کے قریب سے بہتا ہوا صاف اور شفاف پانی، جھرنوں کی خوبصورت آوازیں محمد کو خیال خیالوں میں ہی مسحور کر لیتی ہیں اور اس کی آنکھیں بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ سامعین، ہماری خواہش ہے کہ آپ بھی یہاں ایران تشریف لائیں اور یہاں کے خوبصورت اور دیدہ زیب مناظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور لطف اندوز ہوں۔
سامعین، ابھی آپ فارسی زبان سیکھنے والے شائقین کے لیے ان کا پسندیدہ اور محبوب پروگرام آئیے فارسی سیکھیے سماعت فرما رہے تھے۔ اور سامعین، اب وقت ہوا ہے اخبارات و جرائد کی شہ سرخیوں اور کچھ تفصیلی خبروں پر مبنی پروگرام آئینۂ صحافت کا، تو لیجیے سماعت فرمائیے۔ سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت میں آج بھی ہم اسلامی جمہوریہ ایران سمیت بعض ملکوں کے اخبارات کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ پہلے چند اخبارات کی سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ روزنامہ جامع جم کی سرخی ہے، IAEA صہیونیوں کی یرغمال ہے، 17 سے 18 کیمرے بند، ایٹمی انرجی کے قومی ادارے کے سربراہ کا بیان۔ العربی الجدید کی سرخی ہے، شمالی شام میں ترکی کا آپریشن بین الاقوامی طاقتوں کی اجازت کے انتظار میں۔ نیو یارک ٹائمز کی سرخی ہے، ایران کے ساتھ کشیدگی کے دوران اسرائیلی وزیر اعظم نے اپنے عرب اتحادی متحدہ عرب امارات کا دورہ کیا۔ سمعین، اور اب بعض خبروں کی سرخیاں اور اس خبر کی تفصیل۔ روزنامہ ہمشہری کی یہ سرخی ہے، اپنے موقف سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹیں گے، قراردادوں سے کوئی خوف نہیں صدر ایران۔ اخبار لکھتا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے ایران کے دشمنوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایرانی قوم کو کتنی بار آزماؤ گے اور اس ملک کے عہدیداروں کی باتوں کو نظر انداز کرو گے۔ تم لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ قراردادوں کی وجہ سے ہم پیچھے ہٹ جائیں گے، ایران اپنے موقف سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹنے والا ہے۔ صدر ابراہیم رئیسی نے 4 محال و بختیاری صوبے میں عوام سے اپنے خطاب میں کہا کہ دشمن یہ نہیں چاہتا کہ ایران ایٹمی صنعت، جدید فوجی صنعت اور آٹو موبائل کی صنعت میں ترقی کرے، لیکن ہمارے نوجوانوں نے عزموں کی اس جنگ میں دشمن کو نشانہ بنایا ہے۔ صدر ایران نے کہا کہ شہید قاسم سلیمانی کی ثقافت ہم میں صلاحیت ہے، جیسے اصولوں پر مبنی ہے، اور یہی ہمیں پسند ہے اور یہی چیز ہمیں فتح دلاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دشمن یہ نہیں چاہتا کہ ایرانی قوم اتنی زیادہ پابندیوں کے باوجود اپنے پیروں پر کھڑی ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے بحری جہاز کو
غنڈہ گردی سے ضبط کر لیا گیا اور ایران نے ثابت کر دیا کہ مار کر بھاگ لینے کا دور ختم ہو گیا ہے. انہوں نے ہمارا ایک بحری جہاز لیا تھا تو ہم نے ان کے دو بحری جہاز پکڑ لیے. سامعین, اخبار القدس العربی کی سرخی ہے, حزب اللہ کریش کنویں سے اسرائیل کو گیس نکالنے سے روکنے کی طاقت رکھتی ہے سید حسن نصر اللہ. حزب اللہ لبنان کے سیکرٹری جنرل سید حسن نصر اللہ نے کہا ہے کہ یونانی بحری جہاز کی آمد کے بعد لبنان ایک نئے مرحلے میں داخل ہو گیا ہے اور اس بحری جہاز کی مہم گیس کی تلاش نہیں بلکہ گیس نکالنا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ بحری جہاز لبنان اور غاصب صہیونیوں کے درمیان متنازع علاقے کے قریب لنگر انداز ہوا ہے. سید حسن نصر اللہ نے کہا کہ لبنان نے قدرتی ذخائر خطرے میں ہیں, لبنان کے قدرتی ذخائر خطرے میں ہیں اور سب سے بڑا خطرہ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایک بہت بڑے علاقے کو لبنان سے چھین لینا ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارا مقصد دشمن کو کاریش کنویں سے گیس نکالنے سے روکنا ہے. سید حسن نصر اللہ نے کہا کہ استقامتی تحریک کے وجود کا اہم مقصد لبنان کے مفادات کا تحفظ ہے اور حزب اللہ لبنان کے قدرتی ذخائر کی لوٹ پر خاموش تماشائی نہیں رہے گی اور وہ دشمن کو لبنانی کنویں سے گیس نکالنے سے روکنے کی طاقت رکھتی ہے. اور سامعین, اب ہندوستان اور پاکستان کے اخبارات پر ایک نظر ڈالتے ہیں. انڈین ایکسپریس کی سرخی ہے, ہم ادیان کے احترام کی ضرورت پر متفق ہیں, دہلی مذاکرات کے بعد ایرانی وزیر خارجہ کا بیان. روزنامہ منصف, کشمیر کے لیے مرکز کی نئی پالیسی انتہائی سخت گیر, فاروق عبداللہ. ڈیلی پاکستان, سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کا معاملہ, حکومت نے پی ٹی آئی کے 17 رہنماؤں کی گرفتاری کے وارنٹ حاصل کر لیے. سامعین, پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ جسارت کی سرخی ہے, صدر مملکت کے اعتراضات مسترد, انتخابی اور احتساب ترمیمی بل کثرت رائے سے منظور. قومی اسمبلی میں جمعرات کو ہونے والے مشترکہ اجلاس میں صدر مملکت کے تمام 42 اعتراضات کو مسترد کر کے انتخاباتی ترمیمی بل 2022 اور قومی احتساب ترمیمی بل 2022 کا سطح رائے سے منظور کر لیے گئے. صدر مملکت کی جانب سے انتخابات ترمیمی بل 2022 پر 17 جبکہ قومی احتساب ترمیمی بل 2022 پر 25 اعتراضات عائد کیے گئے تھے. اس حوالے سے حکومت نے وزارت پارلیمانی امور اور وزارت قانون کے ساتھ مشاورت شروع کر دی تھی. یہ مشاورت پی ٹی آئی کے بلز پر تنقید اور صد عارف علوی کی جانب سے مقررہ 10 دنوں میں دستخط نہ کرنے اور واپس بھجوانے پر شروع ہوئی تھی. حکومت کی جانب سے نیب اور الیکشن ایکٹ بلز مشترکہ اجلاس میں پیش کیے جانے پر کام شروع کر دیا گیا تھا اور جمعرات کو مشترکہ اجلاس کے ایجنڈے میں معاشی صورتحال پر بحث کے ساتھ ان بلز کو بھی شامل کیا گیا. اور سامعین, ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار سیاست کی سرخی ہے, شان اقدس میں گستاخی, بی جے پی کی وجہ سے ملک کو شرمندگی کا سامنا, ادھو ٹھاکرے. مہاراشٹر چیف منسٹر ادھو ٹھاکرے نے کہا ہے کہ بی جے پی کی وجہ سے ملک کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور پیغمبر اکرم کی شان اقدس میں ان کے قائدین کے متنازع بیانات کے سبب عرب ممالک کے سامنے گھٹنوں پر آ کر معافی مانگنے پر مجبور ہونا پڑا ہے. سامعین, اسی کے ساتھ ہی پروگرام آئین صحافت یہیں پر ختم ہوتا ہے. سامعین, ابھی آپ پروگرام آئین صحافت سماعت فرما رہے تھے اور اب وقت ہوا ہے پروگرام گھر اور گھرانے کا. سامعین, اسی کے ساتھ ہی ہماری شام کی نشریات اپنے اختتام پر پہنچے گی. میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے, رات کی نشریات کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے. خدا حافظ, سماعت فرمائیے پروگرام گھر اور گھرانہ.
گھر اور گھرانہ.
عزیز سامعین، پروگرام گھر اور گھرانہ لے کر حاضر خدمت ہیں۔ عباس سید کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں گھر اور گھرانے میں آرام و سکون کے لیے کون سے عوامل اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، اس پر مختصر روشنی ڈالیں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ سامعین، خاندان کی تشکیل کا بنیادی ہدف خاندان کے افراد کے لیے ایک ایسا ماحول فراہم کرنا ہے جس میں وہ آرام و سکون کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ قرآن نے اسی تناظر میں سورہ نحل کی آیت نمبر 8 میں اشارہ فرمایا کہ ہم نے تمہارے گھر کو تمہارے لیے آرام و سکون کی جگہ قرار دیا ہے۔ خاندان کی تشکیل اور خاندان کے افراد کی ذمہ داریوں کے حوالے سے دو طرح کے نظریات پائے جاتے ہیں۔ ایک گروہ کا کہنا ہے کہ خاندان کے ہر فرد کو اپنے حق کو ادا کرنا چاہیے، جبکہ دوسرے گروہ کا یہ کہنا ہے کہ صرف حق کی ادائیگی کافی نہیں بلکہ حقوق کی ادائیگی کا اصل ہدف یعنی آرام و سکون کا حصول ہے۔ گھر اور گھرانے کے اندر کئی ایسے عوامل ہیں کہ اگر ہر ایک شخص اور ہر فرد اپنی واجبی ذمہ داری ادا کرے تب بھی مطلوبہ آرام و سکون میسر نہیں آ سکتا، کیونکہ حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ باہمی میر و محبت بھی انتہائی ضروری ہے۔ خاندان کے اراکین جب تک آپس میں پیار و محبت اور مہر و الفت نہیں رکھیں گے تو مطلوبہ ہدف نصیب نہیں ہو سکتا۔ جن خاندانوں میں حقوق کی ادائیگی پر تو تاکید کی جاتی ہے لیکن مہر و محبت ناپید ہوتی ہے، وہاں ایک مکمل اور پرسکون گھرانہ تشکیل نہیں پا سکتا۔ ممکن ہے بعض طے شدہ اصولوں اور قوانین کو ایک گھر پر نافذ کیا جائے تو بظاہر اس گھر اور گھرانے میں صورتحال منظم اور پرسکون نظر آئے، لیکن ایسے خاندان زیادہ عرصے تک مستحکم و توانا نہیں رہ سکتے۔ اسلام کی نگاہ میں ایک پائیدار اور مکمل خاندان وہ ہے جو خاندان کے اصلی ہدف یعنی باہمی تعلقات میں استواری اور آرام و سکون کی مسلسل فراہمی کو پہلی ترجیح دے۔ باہمی تعلقات میں استواری کے لیے خاندان کے افراد کا ایک دوسرے سے پیار، محبت اور لگاؤ بنیادی ضرورت ہے۔ جس خاندان کے میاں بیوی میں عشق، پیار اور مہر و محبت زیادہ ہوگی، اس گھر میں پرورش پانے والے بچے بھی مہر و محبت کے دل دادا ہوں گے اور وہ صالح ماحول میں پرورش پا کر معاشرے کے لیے سود مند فرد بن سکتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات اور آئمہ اہل بیت کی سیرت طیبہ سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ ایک پائیدار، منظم اور مطمئن خاندان کو بیرونی عوامل نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ گھرانہ اور فرد ایک دوسرے کے محتاج اور ایک دوسرے کو مکمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ جب گھر اور گھرانے کے افراد اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں پر چلتے ہیں تو وہ حقیقی آرام و سکون کا مزہ بھی چکھتے ہیں۔ بس جس گھر میں میاں بیوی ایک دوسرے سے مہر و محبت سے پیش آتے ہیں، اس گھر کا ماحول آرام و سکون مہیا کرنے کا باعث بنتا ہے اور اس گھر میں پرورش پانے والے بچے بھی بہترین اخلاقی صفات کے مالک ہوتے ہیں۔ جن خاندانوں میں اخلاقی اقدار کو پامال کیا جاتا ہے اور خاندان کے افراد مروجہ اخلاقی اصولوں کو درخور اعتناد نہیں سمجھتے، ایسے خاندان کا شیرازہ بہت جلد بکھر جاتا ہے۔ اچھی ازدواجی زندگی اور صالح اولاد تربیت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے مہر و محبت کے سائے میں اپنی زندگی کے امور کو آگے چلائیں۔ ایک متوازن گھرانے میں خاندان کے افراد ایک دوسرے پر مکمل اعتماد کرتے ہیں۔ خاندان کا کوئی فرد کسی دوسرے فرد کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچاتا بلکہ اس سے غلط استفادہ بھی نہیں کرتا۔ بہترین خاندان کے افراد ایک دوسرے پر آنکھیں بند کر اعتماد کرتے ہیں اور اسی اعتماد کے سائے میں وہ اور ان کی اولادیں پروان چڑھتی ہیں۔ خاندان کے افراد ایک دوسرے کی روحانی اور جسمانی سلامتی کا خیال رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں ہمیشہ مثبت سوچتے ہیں اور منفی رویوں سے سختی سے پرہیز کرتے ہیں۔ اچھے خاندانوں میں طاقت، دھونس اور دھاندلی کی بجائے عقل و خرد سے مسائل کو حل کیا جاتا ہے۔ اچھے خاندان ایک دوسرے کی خامیوں اور غلطیوں کو برملا نہیں کرتے اور ان کی اصلاح کے لیے آمادہ و تیار رہتے ہیں۔ مطلوبہ خاندان کے افراد اپنے ہمسایوں، عزیز و اقارب اور دوستوں کی عزت و آبرو کا بھی خیال اور ان کے لیے ہمیشہ مہربان رہتے ہیں۔ خاندان میں میاں بیوی ایک دوسرے کے مخلص اور امین ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچاتے اور اپنے تعلق کو غیروں سے استوار کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے اور اپنی نگاہوں اور ارادوں کو گناہ سے آلودہ نہیں ہونے دیتے۔ مطلوبہ شادی شدہ جوڑے اپنے پارٹنر کی خامیوں کا دوسرے سے موازنہ نہیں کرتے بلکہ ایک دوسرے کے عیوب کو چھپا کر صرف خصوصیات بیان کرتے ہیں۔ سامعین، پروگرام کے اگلے حصے میں بچوں کی تربیت کے حوالے سے مختصر گفتگو کرتے ہیں۔ جدید دور کے مغربی گھرانوں میں ایک خاندان کے اندر دادا دادی اور نانا نانی کا تربیتی کردار تقریباً ناپید ہوتا جا رہا ہے، لیکن اسلامی اور ایشیائی گھرانوں میں اب بھی دادا دادی اور نانا نانی کا رشتہ قابل احترام اور تربیتی امور میں مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ خاص کر ایسے خاندانوں میں جہاں خاتون خانہ ملازمت پیشہ ہے تو بچوں کی دیکھ بھال میں دادا دادی یا نانا نانی کا کردار بڑھ کر سامنے آتا ہے، اور اس طرح کے خاندانوں میں دن کا زیادہ تر حصہ بچے اپنے دادا دادی یا نانا نانی کے ساتھ گزارتے ہیں۔ ایشیائی ممالک من جملہ ایران میں روایتی خاندانوں پر جو تحقیقات انجام پائی ہے اس کی روشنی میں یہ بات واضح ہو کر سامنے آئی ہے کہ بچوں کی تربیت میں دادا دادی اور نانا نانی کا بھی نمایاں کردار ہے۔ تحقیقات سے اندازہ ہوتا ہے کہ بچے جس طرح اپنے ماں باپ سے بہت کچھ سیکھتے ہیں، اسی طرح وہ اپنے دادا دادی اور نانا نانی سے بھی کافی کچھ لیتے ہیں، اور بزرگوں کے بھی بچوں پر بڑے نمایاں اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ دادا دادی اور نانا نانی اپنے تجربات کی روشنی میں بچوں کو ایک اچھا شہری بنانے میں ممد و معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ ایک سروے کے مطابق جن گھرانوں میں مائیں ملازمت پیشہ ہوتی ہیں ان کے 93% بچے دفتری اوقات میں اپنے دادا دادی یا نانا نانی کے پاس ہوتے ہیں۔ اس طرح کے خاندانوں میں بزرگوں کی موجودگی کو نعمت الہی سمجھا جاتا ہے، اور بچے بھی اپنے دادا دادی اور نانا نانی کے ساتھ وقت گزارنے کو پسند کرتے ہیں۔ اسکاٹ لینڈ کی گلاسکو یونیورسٹی میں انجام پانے والی ایک تحقیق کے مطابق دادا دادی یا نانا نانی بچوں کے لیے بہت زیادہ مہر و محبت رکھتے ہیں، لیکن بعض دفعہ اس کے نتائج برعکس بھی سامنے آتے ہیں۔ بعض اوقات دادا دادی یا نانا نانی بچوں کو خوش کرنے کے لیے اور اپنی محبت کے اظہار کے لیے صحت کے بنیادی اصولوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور انہیں بہت زیادہ ٹافیاں دیتے ہیں یا ایسے کھانے زیادہ مقدار میں دیتے ہیں جو بچوں کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ اکثر وہ بچے جو اپنے دادا دادی یا نانا نانی کے پاس رہتے ہیں اور زیادہ لاڈلے ہوتے ہیں، ان کا وزن حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ دادا دادی یا نانا نانی پیار و محبت میں ان کو ضرورت سے زیادہ کھانا وغیرہ کھلاتے ہیں۔ تحقیقات سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ 9 ماہ سے 3 سال کے اکثر بچے جن کا وزن مقررہ مقدار سے زیادہ تھا، انہوں نے اپنا زیادہ تر وقت دادا دادی یا نانا نانی کے ساتھ گزارا ہے۔ اس صورتحال کے باوجود دادا دادی یا نانا نانی کا بچوں کی تربیت میں شریک ہونا ایک اہم خصوصیت ہے۔ چھوٹے بچے بوڑھوں کے ساتھ عاطفی تعلقات آسانی سے برقرار کر لیتے ہیں، وہ ان کی باتوں پر زیادہ توجہ دیتے ہیں اور اپنے آپ کو ان جیسا بنانے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ ایران کے معروف ماہر نفسیات علی دادخواہ کا کہنا ہے، بچوں کی تربیت میں دادا دادی اور نانا نانی کے کردار کا 3 مختلف زاویوں یعنی جسمانی، نفسیاتی اور سماجی حوالے سے لینا چاہیے۔ جسمانی حوالے سے جو بچے اپنے بزرگوں یعنی دادا دادی یا نانا نانی کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، ان کو جسمانی نقصان پہنچنے کا امکان نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے اور وہ جی بھر کر سوتے اور آرام کرتے ہیں۔ اس طرح کے بچے نانا نانی یا دادا دادی کی لوری سے سوتے ہیں اور ان کے پیار سے بیدار ہوتے ہیں، ان میں خوف و اضطراب نہیں ہوتا۔ چور کا ڈر، بجلی کے کرنٹ کا خوف یا کسی طرح کے حادثے کے حوالے سے ان چھوٹے بچوں کو کسی طرح کا خطرہ نہیں ہوتا۔ وہ دادا دادی اور نانا نانی کے ساتھ خاندان کے دیگر بچوں اور بوڑھوں کے ساتھ رہتے ہیں، اور ان میں سماجی اور اجتماعی زندگی گزارنے کا تجربہ بھی بڑھتا رہتا ہے، اور وہ تنہائی کی بجائے اجتماعی زندگی کے عادی ہوتے ہیں، جو بعد میں معاشرے کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ وہ دوسرے بچوں کے ساتھ مل کر رہتے ہیں، ان میں ٹیم ورک کی عادت پڑ جاتی ہے اور چڑچڑے پن کا بھی شکار نہیں ہوتے، ان میں دوسروں کو برداشت کرنے کا حوصلہ بھی پروان چڑھتا رہتا ہے۔ البتہ اس طرح کی صورتحال میں والدین اور دادا دادی اور نانا نانی کا آپس میں مختلف موضوعات اور مسائل پر ہم آہنگ ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ دونوں کی تربیت کے طریقہ کار اور روش میں یکسانیت بھی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ والدین اور بزرگوں کے انداز تربیت اور رویے میں 100% یکسانیت نہیں ہو سکتی، لیکن ان میں اس قدر ہم آہنگی ضرور ہونی چاہیے کہ بچہ مختلف مسائل میں دو راہے پر نہ آ جائے اور اسے دونوں میں سے ایک کا انتخاب نہ کرنا پڑے۔ مثال کے طور پر رہن سہن کے انداز، دوسروں سے رویوں، کھانے پینے کی اشیاء یا روزمرہ کے دوسرے امور، ان سب میں والدین اور بزرگوں کو ایک دوسرے کے مقابلے میں نہیں آنا چاہیے، بلکہ بچے کے سامنے ایسی چیز پیش کی جائے جو دونوں میں مشترک ہو۔ اگر والدین بچے کو کسی چیز سے منع کر رہے ہیں تو دادا دادی اور نانا نانی کو اس کام پر ضد نہیں کرنی چاہیے، اسی طرح برعکس بھی ہے۔ بچے کے سامنے والدین اور دادا دادی یا نانا نانی کے درمیان اختلاف نظر ابھر کر سامنے نہیں لانا چاہیے، اختلاف کی وجہ سے ممکن ہے بچہ مخمصے کا شکار ہو کر مضطرب اور پریشان ہو جائے۔ والدین آپس میں بھی اور دادا دادی اور نانا نانی کے ساتھ بھی اپنے اختلاف کو بچوں کے سامنے شدت سے بیان نہ کریں، خاص کر ایسی صورتحال میں جب بچے کو کسی ایک کو قبول کرنا ضروری ہو۔ بچہ ایسی حالت میں تیسرا راستہ اختیار کر سکتا ہے جو اس کے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ ایک اور نقطہ جس کو بچے کی تربیت میں خصوصی طور پر خیال رکھنا چاہیے کہ والدین کو بچے کی ہر جائز اور ناجائز فرمائش کو پورا نہیں کرنا چاہیے۔ بچے کو بڑے پیار سے غلط فرمائش اور مطالبے سے روکنا چاہیے اور اس کا متبادل پیش کرنا چاہیے۔ بچے کی ہر جائز اور ناجائز خواہش کی تکمیل بچے کے لیے فائدہ مند نہیں، بلکہ بعض اوقات تو نقصان دہ بھی ثابت ہوتی ہے۔ بچوں کے لیے دادا دادی اور نانا نانی کا وجود ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن بچوں کی تربیت کی اصل ذمہ داری والدین پر عائد ہوتی ہے، اور والدین کو اس میں سستی و کوتاہی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔